الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو تقسیم فرمائی ہے وہ بنیادی طور پہ کئی درجات پر مشتمل ہے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے یہ تقسیم کی کہ مرد و عورت کا تناسب کیا ہو. اس زمانے میں خواتین کا غلبہ ہو, کس زمانے میں مردوں کا غلبہ ہو, یہ اختیارات اور اقتدار کی تقسیم یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ تعالی نے تقسیم فرما دیا اور مومن اور کافر کی تقسیم کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دو کتابیں لوگوں کو دکھائیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک کتاب دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں, جنت کے پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک اللہ نے ہر اس انسان کا نام اس میں درج کر دیا جو جنت میں جائے گا, اور اللہ نے کہا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح دو کتابیں, یہ جو دوسری تھی اس میں اللہ نے تمام جہنم والوں کے پہلے سے آخری تک نام درج کر دیے اور اللہ نے کہا کہ لا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ دوزخ میں گئے. بڑے بڑے اکابرین رحمہم اللہ اس حدیث کو سن کے کپکپاتے تھے, کانپ اٹھتے تھے اور فرماتے تھے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میرا نام کدھر کو درج ہے, کیسے سکون کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. تو اللہ کی تقسیم کئی طرح پر ہے اور اللہ کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ کتنے لوگ پڑھیں گے اور کتنے لوگ ان پڑھ رہیں گے. اللہ کی تقسیم یہ بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں کتنے ہوں گے جو ذہین ہوں گے اور کتنے ہوں گے جو رٹو ہوں گے, کسی چیز کو رٹ لیں گے اور اس پہ نمبر اور اس پہ ترقی پائیں گے. اللہ تعالی نے جو تقسیم اس اعتبار سے کی ان میں شعراء کے درجے کو ممتاز رکھا, اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ما علمناہ الشعر, ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی, وما ینبغی لہ, اور شاعری کرنا ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ شاعری اگرچہ نبوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر اپنی جگہ پہ وہ بہت کچھ ہے. اس لیے شاعر بڑی سے بڑی بات کو دو لفظوں میں لپیٹ کے سامعین کے حوالے کر دیتا ہے, اور اس کی بہت مثالیں آپ کو اردو ادب میں بھی, شاعری میں بھی, ہر جگہ مل جائیں. شاعر کہتا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون ہوگا پروانے کا، شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا وگرنہ پروانہ مر جائے گا۔ شاعر نے یہ بات بتائی کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، ان پھولوں کے رس کو جو بہت گرم ہوتا ہے خدا نے اتنی ہی ٹھنڈی چیز اس کے ساتھ اللہ نے روغن کو لگا دیا، موم کو لگا دیا۔ موم نہ ہو تو شہد بکھر جائے، اور خالی موم جب ہو جاتی ہے تو اس کی پھر موم بتی بنتی ہے، تو شمع جلتی ہے، شمع پہ پروانہ آتا ہے اور مر جاتا ہے۔ شاعر نے پروانے کے مرنے سے آخر کر کے اول تک لے گیا کہ شہد کی مکھی نہ جائے باغ میں وگرنہ پروانہ مر جائے۔ اس لیے یہ جو شعراء ہیں اللہ نے انہیں بڑا وصف دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں چونکہ فارسی نہیں رہی، اور ابھی دو پشت تین پشت پہلے گھر میں نانیاں دادیاں پڑھے لکھے گھرانے وہ بچوں کو نواسوں پوتوں کو بٹھا کے فارسی کی کتابیں پڑھا دیتی تھی، اور جو لوگ اسلامی دنیا میں ممتاز نمائندے سمجھے جاتے ہیں ان میں حافظ شیرازی ہیں، ان میں معروم صاحب مثنوی ہیں، ان میں علامہ اقبال ہیں، ان میں حالی جیسے مفکرین ہیں، یہ سب کے سب لوگ ایک دور کی نمائندگی کرتے تھے، نہیں بلکہ پوری امت کی ہر دور کی نمائندگی یہ لوگ کرتے رہے۔ اسی حافظ شیرازی یہ کہتے ہیں غالباً یا معروم مثنوی میں، بہرحال یہ تحقیق کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ چو ذوق نغمہ کم یابی، جب تم یہ دیکھو کہ گانا سننے والے توجہ نہیں کر رہے، چو ذوق نغمہ کم یابی، جب تم دیکھو کہ لوگ موسیقی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو تمہیں چاہیے کہ تلخ ترمی زن پہلے سے اونچی آواز میں بولو، کب تک کانوں میں ان کی آواز نہیں پڑے گی۔ نوارا تلخ ترمی زن چوزوں کے نغمہ کم یابی، اللہ اگر لوگوں میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اپنی آواز کو اور بلند کر۔ پدیرا تیز تر میخاں شتربان، اونٹوں کو چرانے والے، تم نے دیکھا ہے وہ جو نغمہ گاتے ہیں جس سے اونٹ مستی میں آ جاتا ہے۔ پدیرا تیز تر میخاں جو محمل را گرا بینی، اور کبھی تمہیں احساس ہو جائے کہ سفر لمبا ہے اور سامان زیادہ ہے تو اپنے دل کو ہدی کی طرف لے جا، اونچا اونچا ہدی کو پڑھ، اس نغمے کو پڑھ جس سے سواری رقص میں آ جائے اور تیرا راستہ آسان ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہدی کیسے بلند ہوتی ہے، پنوا تلخ تر کیسے ہوتی ہے۔ ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں، ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آج عید کے بعد غالباً پہلا جمعہ ہے جس میں لوگ اپنے گھروں کو لوٹے اور مسجد آئے، اور حکومت کی رپورٹ کے مطابق 35 لاکھ افراد نے قربانی نہیں، ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے ایک شرط پوری کر دی، اور وہ جو سالہ سال سے ابن عن جدن فور فادر سے قربانی کرتے آئے انہوں نے بھی جھجک کے کچھ قربانی کر دی، مگر اصل میں وہ قربانی کرنا بہت دشوار تھی، دل کی تمام تر خواہشات پر انہوں نے چھری چلائی بجائے اس کے کہ جانور پر چھری چلاتے، اس لیے کہ حالات معیشت کے برباد ہو۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم تیسری یا چوتھی نسل ہیں، اور آج نہیں تو کل موت آ جانی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم نے اگلی نسل کو کس حال میں چھوڑنا ہے؟ اور اس کے بعد جو آگے پوتے اور نواسے ہیں وہ کب حیوانیت کی زندگی سے نکلیں گے؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر دور میں رہا ہے، ہمارے دور میں بھی رہا ہے، اور منبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں غالباً ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہ تعلیم کی سطح دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور اپنی مادری زبان کو بولنے والے صحیح نہیں بول سکتے۔ ہم ایسی جگہ پہ جی رہے ہیں جہاں پہ معاشیات دن بدن برباد ہو رہی اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور جو آدمی قربانی کرتا تھا اس کے خواب و خیال میں نہیں ہے کہ وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا کوئی جانور خرید سکے، اور گر جائیے 70-80 ہزار کا جانور خرید سکے۔ یہ سب لوگوں کی محرومی ہے، اور 35 لاکھ افراد نے قربانی صرف یہ کہ نہیں کی، وہ تمام خاندان بچوں کی خوشی کو قربان کرنے کے بھی مرتکب ہوئے، اور وہ اپنے گھر میں گوشت کا کتنا ذخیرہ کر سکتے تھے جبکہ اصل جانور ہی موجود نہیں۔ انصاف کی محرومی، معیشت کی تباہی، اور نظام تعلیم کی بربادی، یہ کہیں بھی جب جمع ہو جائیں تو افراد اور اقوام کی تباہی میں پھر کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ دشمن وہ دن گئے جب میدان جنگ میں آ کے لوگوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، اب دشمنوں نے ٹیکنالوجی اپنا لی، اب دشمنوں نے ملکی معیشت کو برباد کرنا ہے، اور اب دشمنوں نے یہ بتانا ہے کہ تم یا تو پھر ملک چلانے کے لیے عوام کا خون چوسو، اور یا پھر کشکول لے کے در بدر پھرتے رہو، جس ملک میں جاؤ ہاتھ پھیلا دو، جس ملک میں جاؤ قرضہ لے لو، اس قرضے کو بھی پھر اسی نسل کے پڑپوتے اور پوتے نے ادا کرنا ہے۔ کب تک یہ سلسلے چلیں گے، اور کب تک یہ چیزیں اور جبر کا وہ ماحول جہاں لوگوں کی عزت نہ رہے، جبر کا وہ ماحول جہاں پر کسی انسان کو سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہ ہو، اور جبر کا وہ ماحول کہ مرد تو مرد رہے، عورتیں سخت تشدد کے شکار ہونے لگیں۔ ہمیں اس ملک سے، اس وطن سے تمام تر محبت کے باوجود یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ بلوچستان میں خواتین حملے کرنے لگی ہیں، اور وہاں سے یہ روز آئے دن کی خبریں ہیں۔ آخر ہمارا معاشرہ اور ہم کدھر جا رہے؟ کب تک ان چیزوں سے اغماز، کب تک ان چیزوں سے نظر سے ہٹانا اور پوشیدہ رکھنا رہے گا؟ ایسے نہیں ہوا کرتا، جلد یا بدیر ان اقوام کو اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان میں باہمت لوگ قیادت کو سنبھال لیتے ہیں۔ اگر وہ ایجنٹ ہوتے ہیں بڑی طاقتوں کے تو بڑی طاقتیں انہیں سپورٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ ایجنٹ نہیں ہوتے تو مردہ قوموں کے زندہ رہنما مارے جاتے ہیں۔ خواتین کے حقوق برباد ہو رہے ہیں، پورے ملک میں کتنے لا کالجز ہیں جن میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں پڑھیں. مخلوط تعلیم ہے, اور مخلوط تعلیم اب ایسی چیز ہو گئی ہے کہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, وہ اپنا رشتہ خود تلاش کرے گی, شادی کر لے گی, اور جس دن وہ کمائی پہ چلی گئی اس دن وہ بہترین ماں نہیں بن سکتی. وہ کیسے نہ جائے کمائی پہ اور پیسہ کیسے نہ کما کے گھر کو چلائے کہ شوہر اور بیوی مل کے بھی ایک گھر کو نہیں چلا سکتے, معیشت ایسی برباد ہو. ارباب اقتدار نہیں جانتے کہ خود اس جبر کا عورتیں شکار ہیں. جب کوئی چیز جبر کے تحت منوانے کو نہیں رہتی تو آخری حربہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ صاحب اس پہ دستخط کریں, جناب والا اس بات کو مانیں, یہ بیان دیں, وگرنہ آپ کے گھر میں خواتین بھی ہیں, اور جو نہیں کرتا پھر اس کی بیٹیاں بھی اٹھا لی جاتی ہیں, پھر جو نہیں کرتا ان خواتین پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, ہمیں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہے اور جو کام کرتے ہیں ان اصحاب عزیمت کی راہ اور ہے, اور جو لوگ کمپرومائز کر کے زندگیاں بسر کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ اور. ۱۹۲۸ میں یا پھر ۳۱ میں گاندھی آئے اور پٹھانوں کا بہت بڑا مجمع تھا, بنیر سوار ہر جگہ کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور 70-80 ہزار کا اجتماع تھا. اس نے کہا میں یہ دیکھنے آیا ہوں پٹھانوں کہ جو بات بات پر گولی چلاتے تھے اور پستول نکال لیتے تھے, انہیں خان عبدالغفار خان نے کیسے پرامن شہری بنا دیا ہے, اور عدم تشدد کا میرا فلسفہ کس طرح انہوں نے اپنایا. ولی خان اور ان کے والد خان عبدالغفار خان سفر کر رہے تھے, خط ملا اور عبدالغفار خان نے کہا بیٹے سے ولی خان سے کہ یہ خط پڑھ کے سناؤ. خط انہوں نے کھولا, کوہاٹ سے ایک عبدالغفار خان تھے ان کے ہم نام, انہوں نے وہ خط لکھا تھا. اب بھی ان کی اولاد ممکن ہے زندہ ہو, اب بھی ممکن ہے پٹھان انہیں جانتے ہوں. اسے خط میں لکھا کہ خان صاحب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر پٹھان ہونے کے باوجود تشدد نہیں کروں گا, اور میں عمر بھر کبھی بھی بندوق نہیں اٹھاؤں گا. میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں, سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اب پستول اٹھا لی, اور صورت حال یہ ہے کہ مسلم لیگ کے غنڈے بدماش اور پٹھانوں میں جو ملہ بکے ہوئے ہیں اور گورے, یہ سب مل کے ہم آزادی پسندوں پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس جوانی کے دور میں ننگا کر کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں, گھس جاتے ہیں, اور ہماری ماؤں بہنوں کو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا بیٹا. جوانی کے دور کا ایک لڑکا, ماں بہنیں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو. میرے ساتھ یہ ہوا ہے, جیل کاٹ کے آیا ہوں 4 سال, کوئی پرواہ نہیں, آپ کا پیروکار ہوں, کوئی مسئلہ نہیں قربانی دینے سے. لیکن جب بات ماں اور بہن تک پہنچے تو حضرت یہ پٹھان کی غیرت برداشت نہیں کرتی. میں سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ سے وعدے کو توڑ رہا ہوں, اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں خدا نے منع کیا ہے لیکن حرام موت مر رہا ہوں, پستول میرے ہاتھ میں ہے, اور آخری خط آپ کے نام, اسے اپنے آپ کو گولی ماری اور مری. اس لیے نوارا تلخ ترمیزن, نغمے اور گانے کا اور بلند کرو. چمحمل را گرامی جب تمہیں بوجھ محسوس ہو. ہمیں روز صبح شام مجھے محسوس ہوتا ہے میں غلام ہوں. میں سوتا ہوں تو غلامی کا تصور ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں. اٹھتا ہوں تو پہلا خیال شاید خدا سے بھی پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ تو غلام ہے, ہم اس غلامی میں نہیں جی سکتے, ہم نہیں رہنا چاہتے اس غلامی, اس ناانصافی کے دور میں ہم نہیں جی سکتے, ہم چاہتے ہیں عدل کا قیام, ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط معیشت بغیر ہاتھ پھیلائے ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بدلیں. ہمیں ان تین چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ حکومتیں کچھ کریں. ہم اگر علم کے میدان میں گھس جائیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں, اور ہم بچوں کے لیے سٹڈی روم سٹڈی ہالز قائم کریں, یا اپنے بچوں کو بغیر کسی تردد کے مفت کھانا کھلائیں, مفت انہیں تعلیم کے لیے مواقع میسر کریں, اور ہم اپنی بچیوں کے لیے لا کالج کھولیں, اور ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ میڈیکل کالج کھولیں, تو یہ وہ چیز ہے جو کبھی نہ کبھی پہنچ کے شاید کہ کامیابی سے کنار ہو, بشرطے کہ لوگ اس میں اٹھیں اور کام کریں. اگر یہ دنیا ہزار سال بھی قائم رہتی ہے, لاہور کبھی بھی گنگا رام کے احسانات کو چکا نہیں سکتا. گنگا رام ایک آدمی تھا, پورے لاہور کی تہذیب پہ غالب آ گیا, اور گنگا رام نے اسپتال بنایا, گنگا رام نے میڈیکل کالج بنایا. بچیوں کے لیے ہندو ہونے کے باوجود اس کا تصور تھا کہ ہم کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے, اس مسجد میں نہیں, اس پوری اسلام آباد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں بھائی اور باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو کوئی ایجوکیشن میں نہ پڑھائیں, لیکن پڑھائیں تو صحیح, پڑھانے کے لیے لے کے کہاں جائیں. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کب اس غلامی کی زندگی کو اتار پھینکیں, تشدد کے ذریعے نہیں علم کے ذریعے. وہ لوگ جو حکمرانی میں ہیں, وہ لوگ جو اعلی عہدوں پر فائز ہیں, لاہور کینٹ کیا پورے ملک کے کینٹس میں کوئی الاؤ نہیں کیا انہوں نے اپنے بچوں کو کہ پتنگ اڑاؤ, اور بسنت آ گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے, اور سول میں انہوں نے منع بھی نہیں کیا. ان کا یہ جو بسنت منائیں گے انہوں نے کیا پڑھنا لکھنا ہے, ہمارے بچوں تم جب پڑھو گے تو تم ہی ان پہ حکمرانی کرو. اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم قادیانیوں کو کافر ہی کہتے ہیں, لیکن میں اس کی مثال آپ کو دوں. جب 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان میں ایک نوجوان نسل تھی, دھاڑے مار مار کے روئے, اور اس وقت ان کا کافر خلیفہ ناصر تھا, اور ناصر نے ان بچوں کو سنبھالا, کھڑا کیا. اس نے کہا بچوں تین کام کرنے ہیں, جو نہیں پڑھ سکتا تجارت میں چلا جائے گا, جو پڑھ لکھ سکتا ہے وہ اعلی تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک جائے, اور تیسرا طبقہ فوج کا ہے جہاں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. میرے بچوں رو نہیں, رونے سے کام نہیں بنتا, وقت آ جائے گا جب تم دیکھو گے کہ ان بڑے بڑے لوگ جو آج ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تمہارے پاؤں پکڑیں گے آ کے. تم اطمینان رکھو, تم نے ان تینوں فتوحات کو قائم رکھنا ہے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قادیانی ڈاکٹر بلایا امریکہ سے جنرل مشرف نے, جنرل مشرف کے جب اس نے اپنے علاج کرایا, یہ سب ریکارڈڈ چیزیں ہیں, اس کے علاج, اس سے کہا وہاں فضل الرحمان صاحب دل کا دورہ, یہ تکلیف وہ تکلیف, کچھ نہیں, بلاؤ قادیانی کو اور مولانا کا آپریشن کرے. قادیانی ڈاکٹر نے آ کے مولانا کا آپریشن کیا, باپ کو کفر کی اس تحریک میں الحمدللہ انہوں نے اسمبلی میں فتح پائی اور بیٹے کا علاج قادیانی کر رہے ہیں. یوں ہوا کرتا ہے قوموں کا رجحان اور یوں حقائق سے انسان اپنے آپ کو منواتا ہے. ہم کیوں غافل؟ ہم کیوں کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے؟ سر سید جالندھر پہنچے اور سر سید کو کہا گیا, نواب محسن الملک لکھتے ہیں کہ سر سید اور ہم ساتھ تھے, چندہ لینے پہنچے. سردار شوکت حیات نے واہ سے چندہ دیا تھا انہیں, اور سردار شوکت حیات کا, سردار شوکت نہیں, اس کے دادا نے, اس کے دادا کا نام میں نے خود علی گڑھ میں پڑھا. سر سید نے کہا جو 500 روپے دے گا اس کے نام کو ہم درج کریں گے ایک بہت بڑے ستون پہ, جو اصل میں علی گڑھ کی بنیاد رکھنے والے وہ ہیں, اس پہ ان کا نام ہم نے دیکھا. وہ اتنے بڑے رئیس تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب اپنے بیٹے کی شادی کی, 2000 گورنر جنرل سے لے کے نچلے عہدے تک 2000 افراد پنجاب میں انہوں نے بیٹے کے ولیمے میں بلائے. حرام کا مال انگریزوں کی دین ہونا ہی تھا. سردار شوکت حیات کو پڑھو بچو. میں کبھی کبھی کوئی کتاب جو تجویز کرتا ہوں نا, اس کو پڑھنا. سردار شوکت حیات نے خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے کو جو لکھا ہے اس کو ضرور پڑھنا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کشمیر ہے کیا. میں اس لیے کتاب و سنت کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ میں مذہب کو کوئی بیچ نہیں رہا, میں جذبات میں نہیں جا رہا. سردار شوکت حیات نے لکھا ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا, اور دلچسپ بات ولیعظ باللہ, ولیعظ باللہ, وہ اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے کہا کشمیری گوری اور خوبصورت لڑکیاں, ہم شام کو جاتے تھے, ہم مسلم لیگی لڑکے ایک روٹی اور آدھی روٹی پر لڑکی کو رات کے لیے لے آتے تھے, یہ مسلم لیگ. تمہیں بھی تو وہ فہرست ہی نہیں پتا جو تقسیم کے بعد یہاں آ گئے تھے اور پھر واپس ہندوستان چلے گئے. انہوں نے کہا پاکستان اگر یہ ہے تو بابا اگلی نسلوں کو بچاؤ, ہم نہیں رہتے ہیں. تمہیں کیا معلوم؟ سر سید جالندھر پہنچے, نواب لکھتے ہیں کہ جالندھر کے مسلمانوں کو جو سر سید کے مخالفین تھے انہوں نے کہا ہم چندہ دیں گے آپ کو, آپ ناچ کے دکھائیں. تو میں نے کہا سر سید ہم پاگل ہو گئے ہیں, بڈھے سفید داڑیاں اب ناچیں گے؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں, میں نے آرڈر دے دیا. گھیرے والا کرتا اس زمانے میں پہنتے تھے, گھیرے والے کرتے منگوائے, اسٹیج پہ آئے, باقاعدہ ناچے جیسے بھی ناچ ہو سکتا تھا, لوگ رو پڑے. اور انہوں نے کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ڈانس کروایا تم نے ظالموں, اس کو پیسے چاہیے تاکہ علی گڑھ قائم ہو. چپ کر کے اٹھ گئے روتے ہوئے اور جا کے انہیں پیسے پیش کیے, حضرت علی گڑھ بنا. یہ علی گڑھ نہ بنا ہوتا, پوری دنیا کے حالات, اس فکرے کا وزن ذرا یاد رکھنا, اس پوری دنیا کے حالات پر اثر انداز ہوا ہے ایک دیوبند کا مدرسہ اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی. بنگلہ دیش علی گڑھ یونیورسٹی نے بنایا, پاکستان علی گڑھ یونیورسٹی نے بنایا. علی گڑھ اور دیوبند کی تحریکیں آج بھی چل رہی ہیں, آج بھی زندہ ہیں. تقسیم در تقسیمیں جو ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ایسے ہی نہیں ہو رہی. کاش کہ تم علی گڑھ کو پڑھتے اور تمہیں پتا چلتا 17 جلدوں میں کلیات سر سید ہے, 17 جلدوں میں ہے, پڑھ ڈالو تک تمہیں پتا چلے کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ دو قومی نظریہ پھیلاتے رہے اور دو قومی نظریہ کیا ہوتا تھا اور ایک قومی نظریہ, لیکن ان لوگوں نے جس چیز کو جائز اور حق سمجھا اسے پھیلایا. امریکہ کی مذمت کرو, امریکہ کے پرچم پہ چڑھ دوڑو, گالیاں لکھو اور دو, بھلا ان چیزوں سے کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں؟ کیا وہ چھ ہتھکنڈے، کتنی خوبصورت بات علامہ نے کی. علامہ اقبال نے کہا کہ اگر کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرے روانیس، یہ ٹھیک نہیں ہے، سرزنش بہ، ایسے آدمی کو مارو، قتل کرو، کچھ بھی کرو، تمہاری سزا بالکل برحق ہے. اگر قومیں بے گویت اور اگر پوری قوم مل کے کہے کہ اس وقت دنیا ہمارے قبضے میں ہے، ہم دنیا کے خدا ہیں، ناروا نیز تو برا نہیں ماننا چاہیے. اس عالم اسباب میں وہی خدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت اور جو دنیا میں قدم سے قدم ملا کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ تم غزہ کا بدلہ لے لو گے، یہ غلط فہمی ہے کہ ایران میں یہ ہو جائے گا، یہ سب غلط فہمیاں. دوسری جنگ عظیم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے پورے عالم اسلام کو، کیا ہو گیا؟ خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اردن، ایران، اردن، شام، مصر، کویت، سب ایک ایک کر کے انہوں نے بکھرے بکھرے کر دیے. پھر کیا کر لیا کسی نے؟ ولیعوذ باللہ، ولیعوذ باللہ. اللہ نے کیا کیا؟ یہ جملہ تم کہو تو کافر کفر کا فتویٰ لگے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دور گیا جب ہم کفر کے فتووں سے ڈرتے تھے، اب ہم خود ہی فتویٰ دیا کرتے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہے گا کہ میں نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، اسباب اور وسائل دیے تھے، تم نے ظلم کے خلاف کیا کیا؟ اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں، اتنا تو بولنے کا حق دیں. عاصم منیر صاحب، حضرت ہم انصاف مانگتے ہیں، آپ کی مملکت ہے، آپ کی رعایا ہے، آپ کے مخالف نہیں ہے، رعایا ساری کی ساری سٹیٹ کی مخالف نہیں ہے، نظام کی مخالف. پاکستان کے خلاف کوئی بولے سرزنش بے، آپ جو مرضی سزا دیں، لیکن اگر کوئی نظام کے خلاف بولے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ جانے، اللہ جانے. ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نظام نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. قیدیوں کو کٹہرے اور عدالت میں لا کے یا تو ان کے خلاف یا حق میں جو فیصلہ ہے کر دینا چاہیے. کسی شخص کو بھی انسانی حقوق سے ہم محروم رکھیں گے. آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کے جد امجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک عورت کی لاش دیکھ لی تھی تو آپ رک گئے جہاد سے واپسی پہ، اور آپ نے فرمایا علیست نفسن، یہ عورت انسان نہیں تھی، کس سے اسے قتل کرتی؟ یہودی عورت کا جنازہ آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مسند احمد میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول یہودی عورت ہے، آپ نے فرمایا آخر ایک انسان کی جان ہے، کھڑے رہے جب تک کہ جنازہ نہیں گزر گیا. یہ عزت اور احترام ہے. آپ جس دو قومی نظریے اور ٹو نیشنز تھیوری کو روتے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے کیا کہتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں انکا انت رب، اے پروردگار تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. وانا نبیون، اللہ میں اس پہ بھی اقرار کرتا ہوں میں نبی ہوں. ون نبیون، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں. بل جنت و حق و نار و حق، اللہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اللہ قیامت کا دن بھی برحق ہے، یہ سب چیزیں. وان العباد کلہم اخوہ، اور اللہ میں قسم کھاتا ہوں اس دنیا میں بسنے والے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ ٹو نیشن تھیوری نہیں آئی کہ کافر الگ ہیں مسلمان الگ ہیں، پر میں ان العباد کلہم اخوہ، اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی. یہ امن ہے، یہ انصاف ہے. ہم صرف تین چیزیں رکھتے ہیں ایسا. ہم کہتے ہیں معاشی طور پہ حضرت نہیں مانگیں گے، اس سلسلے کو ختم ہو جانا چاہیے، کچھ کر لیں. بڑی بڑی غیرت پہ داغ کی بات ہے ہم اٹھیں اور سعودیہ قرضہ دے تو فلاں قرضہ دے تو فلاں قرضہ دے، اور اس ملک میں نظام تعلیم کو نئے سرے سے استوار کرنا چاہیے. نیا سرا کیا؟ آج تک تعلیم ہمیں ملی کہاں؟ عورتوں کی تعلیم الگ، بچوں کی تعلیم الگ، دونوں کو الگ الگ کر دینا چاہیے. تاکہ اس سے جو معاشرتی فساد پیدا ہوتا ہے اس فساد سے ہم اپنے آپ کو باز رکھ سکیں. اور تیسری چیز معیشت اور انصاف اور تعلیم. انصاف کو بالکل برقرار رکھنا چاہیے. وہ کسے باشد آپ اس عہدے پہ ہیں کہ آپ کا کوئی مخالف بھی ہو تو بھی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کرنا ہے. جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا تقاضا, اس منصب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کھلے دل کا اظہار کریں, کم سے کم کم سے کم اپنی خلاف جو رائے ہے اس کو سننے کا حوصلہ تو ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اور لوگوں کو انصاف, تعلیم اور معیشت تینوں میں سہولت ملنی چاہیے.